ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت شاندار کام انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ کام انجام دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں، وہ نمایاں کام کرتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بچپن میں اس کی بار بار حوصلہ شکنی کی گئی کہ تو بے وقوف ہے، تو احمق ہے، تجھ سے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب زندگی بھر کے لیے وہ، جبکہ اس کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ نمایاں کام نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حوصلہ شکنی۔ تو پیارے بھائیو، آج الحمدللہ دعوت پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حوصلہ شکنی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ کے کچھ الفاظ کسی کی زندگی سنوار بھی سکتے ہیں اور کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سنورنا اور بگڑنا دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ آپ اپنے بچے کو یا اپنے شاگرد کو آپ کہتے ہیں کہ تو تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ارے تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہم کبھی کبھی اس لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، شاید ہماری نیت ہوتی ہے کہ بچے کو ہم اس طرح کہیں گے، موٹیویشن ملے گی، شرم کے مارے ہی کرنے لگے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ الفاظ تیر بن کے اس بچے کو لگ رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بندہ وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، ایک اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری اسکول میں مقابلہ حسن قرات ہوا، تو قاریوں کا سلیکشن کیا جا رہا تھا، تو سلیکٹر جو تھے انہوں نے سب کی قرات سن رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو انہوں نے میری قرات سنتے ہی جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ تم زندگی بھر کبھی قاری نہیں بن سکتے، تم آرام سے ایسے جیسے تلاوت کرتے ہو ویسے کرو، تم کبھی ترتیل کے ساتھ یا قرات کے ساتھ تم کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ان الفاظوں نے میرا ایسا دل توڑا کہ آج تک میں جو ہے کبھی بھی قرات کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھ نہیں پایا، وہ الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے۔ تو کبھی کبھی ہمارے الفاظ لوگ دلوں میں جگہ کر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ بندہ اس دینی یا دنیاوی کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دینی کاموں میں بھی کسی کو کہہ دیا جائے بھائی تمہارا تو انداز ہی خراب ہے، تمہیں تو بولنا نہیں آتا، تم بیان کیا کرو گے، بس وہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے الفاظ وہ بندہ لے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، دنیا میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا، لیکن ہو جاتا ہے ایسا، کچھ لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان الفاظوں کی وجہ سے کوئی کام کر نہیں پاتے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حوصلہ شکنی۔ اچھا، دعوت پروگرام ہر مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نیاز بھی کرتے ہیں، اور یہ دعوت جو ہوتی ہے دعوت نیاز ہوتی ہے ایک طرح سے۔ اچھا، آج اس شخصیت کے بارے میں کچھ ہنٹس دوں گا، اب آپ کو پہچاننا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے تابعی بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی ساری سرکار کی یاد میں گزار دی، اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے، اور ان کا رتبہ ایسا کہ سرکار نے خود صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ ان سے جو ہے میری امت کے لیے دعا کرواؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیج کر دعا بھی کروائی۔ اب آپ، یہ میں نے ہنٹس دے دیے، اس شخصیت کے بارے میں بتا دیا، اب آپ سوچئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخری حصے میں ان شخصیت کا ذکر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو ہم جو ہے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ دعوت ہوتی ہے نیاز بھی بنتی ہے، تو آئیے نیاز کی طرف چلتے ہیں کہ نیاز کہاں تک پہنچی ہے، الطاف بھائی نے کیا تیار کیا ہوا ہے، کس حد تک کھانا پہنچا ہے، آئیے دیکھ۔ بسم اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر مرتبہ کی طرح کچھ نئی نئی اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ.
بلوچی کڑھائی پکائی
ماشاء اللہ. آج سے نہ ہوئے سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے اس مبارک ہستی کی، اور آپ ماشاء اللہ کھانا بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیا بات ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. یہ بلوچی کڑھائی،
بلوچی کڑھائی ہے، بلوچ لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں،
لیکن یہ کوئی چینج ہوتی ہے،
چینج ہوتی ہے، آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا.
اچھا، تو کوئی مسالے عام کڑھائی سے الگ ہوتے ہیں؟
مختلف ہوتے ہیں.
اچھا اچھا، چلے ماشاء اللہ، آپ کے کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ الطاف بھائی، دعا کیجیے.
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
آئیے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے اس طرف فراز مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مستفید ہوتے ہیں. مفتی صاحب، آپ نے سنا ہمارا جو موضوع ہے حوصلہ شکنی، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ جو ہے ہمارے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. استاد کبھی کوئی اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے، اچھے الفاظ حوصلہ افزائی کر دیتا ہے، اور کبھی یہی استاد یا ماں باپ یا کوئی بھی خاص طور پہ بڑے، جو کسی بھی طور پہ بڑے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوصلہ شکنی کرنا، اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کسی معاملے میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، دونوں بڑے اہم چیزیں اور اہم کردار ہیں. ایک عمل حوصلہ افزائی کا ہے جو انسان کو کہاں سے کام پہنچا دیتا ہے، بلکہ جن کی مثالیں آپ نے دیں، اگر یہاں ہی معاملہ الٹ کر کے ایسی بھی کئی مثالیں ہوں گی کہ جن کو استاد نے یا والد نے یا کسی جگہ پہ، چاہے وہ کاروبار بھی کی کر رہا ہوں، ہنر بھی سیکھ رہا ہوں، تو اس کو اس کے استاد نے، ٹیچر نے کچھ بھی ایسی حوصلہ افزائی کر کے تھپکی لگائی اور بھائی آپ تم کر لو گے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی کر کے دکھا دیا اس نے، وہ ایسا کر گیا یا اس مقام پر پہنچ گیا. تو حوصلہ افزائی یقیناً مثبت انداز سے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی، اور حوصلہ شکنی یہ اچھے خاصے باصلاحیت افراد کے حوالے سے بھی، جب ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ بیچارے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اندر ہی جو ہے وہ کمتری پاتے ہیں، اور اس کو گمان یہ کر لیتے ہیں، اور احساس کمتری کے اندر ہی وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ہماری چوائس اور ترجیح ہمیں خود دیکھنی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی بھائی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی، اس کے دیگر ہم پہلو پہ اگر غور کریں تو ایک کہنے کے دوسرے کو آپ رائے اور مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں رہ کر دے دیا جاتا ہے، اور حوصلہ شکنی آپ کر رہے ہیں تو آپ مشورہ نہیں دے رہے بلکہ ساتھ ساتھ اس پر حکم بھی لگا رہے ہیں کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی کسی کے حوالے سے ہمیں اس طرح کے کوئی کامنٹس دینے ہوں یا کہ کوئی رائے دینی ہو تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی دیگر افراد اور دیگر کے بچوں کے حوالے سے بھی ایسی رائے قائم کر دیتا ہے یا ان کے بارے میں ان کو کہہ دیتا ہے. کسی کے پوچھے ہاں بھی کیا کر رہے ہو، اچھا میں فلاں جگہ ایڈمیشن ہے یہ پڑھ رہا ہوں، ارے تم یہ کر لو، تم سائنس پڑھ سکتے ہو، ارے تم نے کبھی یہ کتابوں کے رخ ہی نہیں دیکھے، منہ ہی نہیں دیکھے، اور تم اس طرف، اچھا آپ نے یہ سافٹ ویئر کرنا ہے، اچھا فلاں جگہ آپ انجینئر کر رہے ہیں. یعنی اس طرح کی کچھ ایسی گفتگو کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ سامنے والا کہ میں نے پتہ نہیں کیا نام لے دیا، یا میں نے کوئی انوکھا کام دنیا میں کر رہا ہوں، اتنے لوگ ہزاروں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں اور میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی آگے نکل سکتا ہوں. تو لہذا جب بھی آدمی کسی کو مائنس میں کوئی کمنٹس کرنا چاہے، جسے ہم حوصلہ شکنی کہیں، تو اس کو 100 بار سوچنا چاہیے اور پھر آگے کسی کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی نا، آپ بیٹھتے تھے، تشریف فرماتے تھے، تو آپ کی ایک ترجیح ہوتی تھی سامعین میں کہ جو نوجوان بچے ہیں انہیں فرماتے تھے میرے قریب قریب بٹھایا، ان جوان بچوں کو قریب بٹھایا. کیا وجہ تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مشن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ ایک صورت ترجیح والی یہ دی ہے کہ آگے دین کا جو پیغام پہنچانا ہے، جو جتنا ہوشیار، ذہین، پر مغز اور ایسی جوانی والا بچہ تو اس کا مطلب وہ آپ کا پیغام بھی آگے تک بہت اچھے انداز سے ڈلیور کرے گا اور بہت اچھے طرح پہنچا سکے گا۔ حضرات صحابہ اکرام علی مردوان میں سے بڑی عمر والے بھی موجود ہیں، اکابرین بھی ہیں، ادب آداب یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جب آپ واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی یہ ترجیح ہوتی تھی، یعنی اس میں عام بوڑھے صحابہ بھی ایسے نوجوان بچوں کو آگے کر دیا جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ، کہ جو جتنا ذہین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنے اور پھر اس بات کو یقیناً وہ بڑے اچھے انداز سے اب محفوظ بھی رکھے گا، آگے لوگوں تک بھی پہنچائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی جنہوں نے دین کا کتنا حصہ جو ان سے لینے کے لیے فرمایا گیا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی ذہانت بھی ہے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور یہی انہوں نے آگے امت تک بھی وہ پہنچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے، اس میں آپ نے ایک سوال کیا کہ بھئی کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو اب جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دے دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ ادھر ابو بکر بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے والد گرامی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، میں بات کروں، یعنی یہاں پہ بچوں کی سیکھنے کے لیے بھی کہ ان کو بھی ایک ادب اور احترام کا یہ پہلو بتا دیا گیا، اگرچہ 100% ان کو ایک طرح کا یقین ہو گیا کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ادب کے اعتبار سے وہ بولے نہیں ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ بھائی یہ کھجور کا درخت ہے ایسا، جب باہر نکلے تو اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں کہ میں پہچان گیا تھا لیکن میں بول نہیں پایا حیا کی وجہ سے، اور آپ ہیں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کے والد نے اس وقت جو جملے کہے، اگر آپ اب بھی مجھے یہ بتا رہے ہو اس وقت آپ کہہ دیتے ہو نا تو میرے دل میں کتنی محبت اور داخل ہو جاتی، یعنی مجھے خوشی ہو جاتی آپ سے کہ یہ آپ نے جواب دے دیا۔ اب یہاں پہ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیٹے کو آئندہ کے لیے سمجھا بھی دیا اس طرح کی کوئی معاملہ ہے تو آپ حوصلہ افزائی کیجئے، پیٹھ تھپکنا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، اگرچہ بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ تمہاری اس بات سے میرا دل بھی خوش ہوتا، اور ان کی منشا یقیناً یہی کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتی کہ عمر کے بیٹے نے یہ جواب دے دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی ایک پیٹھ تھپکنے والی بات ہے، حوصلہ افزائی والی بات ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی یوں تربیت فرمائی ہے۔ اور اب ہم اس کو اگر اپنے اندر دیکھیں اور دیگر ہم اپنے ارد گرد کے معاملات کے اندر اس طرح کی اگر چیز دیکھیں تو ایز اے والد اس کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، نہ یہ کہ کبھی اتنا زیادہ غصہ تیش میں یہ ہو کہ بچے کو ہر طرح کی تمام تر چیزوں میں ایسے مایوس کر دے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں والدہ کا بھی کردار، ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کے اعتبار سے بالخصوص، کیونکہ بیٹی کی پرورش اس میں ایک اچھا خاصا تعلق وہ ماں کا ہوتا ہے، والد اپنی جگہ ہے لیکن ماں کا زیادہ ہے، بیٹے کے حوالے سے ظاہر ہے والد کو زیادہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے اور وہ باہر کے معاملات وہ دیکھتے ہیں، تو جو جن سے زیادہ متعلق ہیں ان کو ان طرح کی چیزوں پر سوچنا اور درست وقت اور درست موقع پر درست بات کہنا یہ ان کے لیے بڑا
ہے۔ معذرت، ایک اسلامی بھائی تو ایسا عجیب و غریب ایک واقعہ سننے کو ملا کہ ایک اسلامی بھائی حفظ کر رہے تھے اور جناب کیا کہتے ہیں کوئی ان کے بڑے بھائی جو ہے کسی دوست کو لے کر آئے ہوں گے گھر میں، تو انہوں نے تعارف کروایا میرا بھائی حفظ کر رہا ہے۔ اچھا، دوست نے بھی آؤ دیکھا نا تاؤ، اب حافظ ہر وقت تیار کوئی تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے، وہ آیتیں پوچھنا شروع کر دی، یہ آیت یہ آیت، اب کچھ آیتیں نہ سنا سکا تو کہتے ہیں میں نہیں سنا سکا کچھ آیتیں، تو بتاتے ہیں کہ وہ تو کہنے لگے کہ یہ بچہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، میرے بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کوئی حفظ نہیں کر رہا، یعنی یہ پتہ نہیں کیا ٹائم پاس کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، 8 گھنٹے مدرسے آتا ہے، کرتا کیا ہے، یہ اس کو تو آتا ہی نہیں کچھ بھی۔ کہنے اس کے بعد میرے بڑے بھائی نے ان کے جانے کے بعد مجھے مارا کہ تو مجھے جو ہے دھوکہ دے رہے ہو، یعنی تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یعنی بڑے بھائی نے مجھے باقاعدہ مارا، کہہ رہے میری اتنی حوصلہ شکنی ہوئی اتنی، اور مجھے وہ صاحب کہہ کر گئے کہ تم کبھی بھی حافظ نہیں بن سکتے، تمہیں یہ اتنی آسان آسان آیتیں یاد نہیں ہے، تم حافظ۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میں حافظ بھی بنا بلکہ قاری بھی بنا، اور اب میں درس نظامی کے 4th-5th درجے میں ہوں، लेकिन ये उन इस्लामी भाई की हिम्मत थी माशाल्लाह, उन्होंने हौसला शिकनी को नेगेटिव नहीं लिया, अपनी राह पर चलते रहे। क्योंकि दुनिया में इस तरह के लोग मिलते हैं फराज भाई, क्या फरमाते हैं?
मुझे अपना ज़ाती वाकया याद है कि जब मैं उला में पढ़ता था ना, तो अब्दुल हबीब भाई वहाँ पर तशरीफ लाए थे, नया नया जामिया था, तो आपने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, आपने कहा कि तमाम तलबा को कहा, स्टूडेंट्स को, कि आपने ये जहन में बिठाना है कि हम ये कर सकते हैं।
बिल्कुल।
और जब आप ये बिठा लेंगे ना कि हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह यही चीज़ आपको मोटिवेशन देगी और आपको करवाएगी। और इस जुमले को मैंने तखस्सुस तक जो है मैं साथ लेकर गया, और हमेशा यही सोचता था कि नहीं यार हम कर सकते हैं। और दरस निज़ामी में दाखिला लेने की भी एक वजह ये थी कि इससे पहले दुनियावी उलूम हासिल किए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने यही जहन बनाया कि जब आप दुनियावी तालीम हासिल कर सकते हैं, हौसला दिया कि आप ये दीनी तालीम भी हासिल कर सकते हैं, आप बढ़ें। अब आप देखें जिन्होंने हौसला दिया, जिन्होंने पीठ थपकी, आज उनके लिए एक मुमकिन है कि सदका जारिया बना हुआ हो, कि अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल हो गया। तो वाकई हौसला अफजाई जो है बंदे को बहुत ऊंचे मकाम पर ले जाती है। और अगर आप कुरान का मुताला करें तो कई आयात नबी पाक अलैहिस्सलाम की तस्कीन खातिर के लिए नाजिल की गई। यानी कुफार जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अज़ियत दिया करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम की तस्कीन खातिर फरमाता था, दिल को सुकून अता फरमाता था। इसी तरह सहाबा किराम के अगर वाकयात देखें तो अगर दिन में खर्च कर रहे हैं, रात में खर्च कर रहे हैं, ऐलानिया छुप के खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आयत नाजिल फरमा रहा है, उनकी इस काम की तारीफ फरमा रहा है। तो इस मुफस्सरीन ने एक वजह यह भी लिखी है कि इनकी जो है वो हौसला अफजाई करना मकसद है, इनके जो है वो इस काम की तारीफ करना जो है वो मकसद है। तो ये तो कुरान से भी हमें सबक मिलता है कि हौसला अफजाई करना ये कितना अहम काम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा अगर कोई अच्छा काम करे, उसने अखलाक से पेश आए, तो उसकी तारीफ करो, उसके हौसले को बढ़ाओ, और फरमाया कि ऐसी चीज उसको दो जिससे वो खुश हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो ये अच्छा काम करे और उसको लगे कि मैंने वाकई अच्छा काम किया है। और अगर वो कोई बुरा काम करे तो ऐसा नहीं कि सबके सामने उसको झाड़ना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं कि तन्हाई में जाके उसको यूं समझाया जाए कि बेटा ये काम अच्छा नहीं, इस तरह नहीं करते। तो एक तो हमें हौसला शिकनी से ही बचाने की तालीम दे रहे हैं, और समझाने का
तारीफ करनी है तो सबके सामने कर, और अगर कोई बुराई है इसलाह करनी है तो अकेले
में करें, और अच्छे एहसन अंदाज में, अकेले में भी ऐसा नहीं कि वो कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, बल्कि हौसला शिकनी अगर देखा जाए ना तो बहुत आगे की बात है। बाद औकात बंदा कोई अच्छा काम करता है ना तो वो चाहता है कि मेरे इस काम पे मेरी तारीफ की जाए, या बाद औकात वो अपने बड़ों से शेयर करता है, उस्ताद से शेयर करता है, अपने वालिद से शेयर करता है कि मैंने ये काम किया है। तो बाद औकात ख्वाहिश होती है कि मेरे इस काम में मेरी तारीफ की जाए, और ये तारीफ बाद औकात उसको मोटिवेट करती है। लेकिन ऐसे मिजाज के अफराद भी हैं कि यहाँ पर उनसे कोई बात शेयर की जा रही है और वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, यानी इधर उधर देखेंगे, ये भी का बहुत,
और ये भी हौसला शिकनी है,
हौसला शिकनी का एक अंदाज है, ये सामने वाले को डिमोटिवेट करता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है अमीर अहले सुन्नत जो चरागाह देखने जाते हैं, तो 2019 में ये सआदत मिली कि रात का अक्सर ऐसा अमीर अहले सुन्नत के साथ गुजारा, तो वहां मैंने ये चीज नोट की कि बाहर से जो भी शख्स अमीर अहले सुन्नत को दुआ का कहता या कोई इशारा करता, तो अमीर अहले सुन्नत उसको यूं इशारा फरमाते। यानी हमारे जैसा बंदा हो तो दो चार बार तो करके वो भी थक जाए कि यार अब मैं किस किस को जवाब दूं, लेकिन मैंने पूरा रास्ता ये नोट किया कि अमीर अहले सुन्नत हर एक को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसी तरह मैंने अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में जो सवाल किए, जितनी बार भी अमीर अहले सुन्नत से अर्ज किया कुछ, तो अमीर अहले सुन्नत बाकायदा मेरी तरफ चेहरा करके मुझे जवाब इरशाद फरमाते, उसको रिस्पॉन्स करते। तो हौसला शिकनी तो ये समझने के आगे का स्टेप है। बाद औकात बंदा अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाए और उस पर उसको रिस्पॉन्स ना किया, तो यहाँ पर भी उसकी हौसला शिकनी हो जाती है।
अच्छा, हौसला शिकनी काम को कम कर देती है, जो काम बंदा कर रहा है उससे रुक जाता है, और हौसला अफजाई जो है वो काम को निखारती है। अगर आप चाहते हैं कि मुदावमत रहे उस काम पर, वो बंदा हमेशा करता रहे, बल्कि उसमें ज्यादती हो, तो उसकी हौसला अफजाई करें। अमीर अहले सुन्नत को तो देखा गया है, सुभान अल्लाह, क्या शान है अमीर अहले सुन्नत की, कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में बारहा देखा गया है कि हम जाते हैं, कोई गलती हो गई, बड़े से बड़ी गलती हो गई, आपका एक मशहूर जुमला है, आप फरमाते हैं कि भाई जो गाड़ी निकलती है, जो गैरेज में खड़ी होती है, उसका कोई थोड़ी एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी बाहर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट होता है, वो ठुकती है। तो इस तरह आप हौसला अफजाई, और आप सोचेंगे मुरीद का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा जब पीर ये कह रहा है अरे कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं ये काम। ये अमीर अहले सुन्नत के खास जुमले अक्सर अमीर अहले सुन्नत अदा फरमाते, क्या बात है हौसला अफजाई।
एक शख्स था वो कोई पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर पहुंच नहीं सका किसी असबाब की कमी की वजह से। उस इत्तेफाक है कि उसका जो बेटा था वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन उसने खुद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को भी हिम्मत नहीं हारने दी, और वो मुसलसल उसकी तैयारी करवाता रहा, कोशिश करवाता रहा, और उसको यही जहन देता रहा कि बेटा तुम कर सकते हो। एक वक्त आया कि वो इम्तिहान या वो स्टेटस जो इस बंदे को ना मिल सका,
اس کی حوصلہ افزائی اور اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے اس بچے نے وہ ڈگری حاصل کر لی، اور اس دن وہ والد اتنا خوش ہوا کہ یہ ڈگری میں حاصل نہ کر سکا لیکن میرا بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے یہ ڈگری حاصل کر لی۔ تو واقعی حوصلہ افزائی بندے کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کئی افراد کی سکسیس کا جو پیچھے ریزن ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
یعنی بہت سارے ایسے، میرے اپنا بھی ذاتی تعلق رہا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو میٹرک تک جو ہے نا سیگریٹ ڈی گریڈ کے فرد تھے، نا سیگریٹ لاتے تھے بہت، یعنی پڑھنے لکھنے میں کوئی ہوشیار نہیں تھے، پھر کالج میں ان کو کوئی ایسے ٹیچر مل گئے جن کے دو لفظ نے ان کی زندگی بدل ڈالی، یا جو ہے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ کوئی ایسے ٹیچر مل گئے کہ جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بچے کا ہاتھ پکڑا، بچہ کہاں کا کہاں نکل گیا، وہ بچہ جو میٹرک تک سی گریڈ اور ڈی گریڈ لا رہا تھا۔ اسی طرح دینی تعلیم میں ہے ماشاءاللہ، کوئی اگر اچھا استاد مل جائے تو بچے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں تو حوصلہ شکنی، یعنی آج کل ہم سوچتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں، ہم نہیں سوچتے سامنے والے کے دل پہ کیا گزرے گی جب میں بولوں گا، یعنی دیکھا جائے تو حوصلہ شکنی ایک طرح سے سب کے سامنے اس کا دل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اگر حوصلہ شکنی، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لفظ کسی نے بول دیے ہم دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، دو لفظ کسی نے بول دیے تعلیم چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں بھائی میں کر ہی نہیں سکتا، ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے اگر کوئی ہماری حوصلہ شکنی کرتا؟
دیکھیں کوئی بھی اگر کسی کے حوالے سے، چاہے پڑھائی کے اعتبار سے ہو، اسی طرح آمدنی کے اعتبار سے، گھریلو معاملات کے اعتبار سے، یا گھر بار کے حوالے سے بھی، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے کوئی نیگیٹو کمنٹس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر لے تو پھر تو وہ اپنا نقصان کرے گا، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہے، چاہے وہ اس کے اپنے کاروبار کا معاملہ ہے، چاہے وہ اپنی فیملی کا کوئی میٹر ایسا ہے، اگر تو احساس کمتری کرتے ہوئے کہ یار میں تو اس چیز کو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ یعنی دو پہلو، ایک ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اور ایک وہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے لیے یہ چاہیے کہ جب آپ کام جائز کر رہے ہیں اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے اس کام کے حوالے سے ایک عزم کر لیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا تم عزم کر لو تو پھر کیا ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ۔ جب آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ کو پوری دنیا غلط کہہ رہی ہے اور آپ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ پہ توکل بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں ہرگز ہرگز اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا یا یہ سمجھ لینا کہ ہر آدمی میری تعریف ہی کرے گا، ہر آدمی میری تعریف، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے بس تعریف ہی ہو، بھائی کام کیسے ہوگا اگر آپ کی تنقید نہیں ہوگی، یا کوئی آپ کو کوئی نیگیٹو پہلو آپ کا بتائے گا نہیں، تو کون سا آفس، کون سا ادارہ، کون سی کارکردگی، کون سا نظام، کہاں کیا کچھ چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک سیکھنے والا پہلو ہے اپنا انیس بھائی،
اگر ہم نے وہ حوصلہ شکنی ہو جائے گی اس کی اصلاح نہ کرے، اصلاح بھی تو کرنا ہے مجبور۔
تو بھائی حوصلہ شکنی یعنی کہاں، یہ تو جو کر رہا ہے اس کو بھی اس کا پیمانہ کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہر آدمی یہی کہے کہ بھائی سب ہی آ کر میری تعریف کریں، سارے ہی اس کو یوں کہیں، تو پھر جس آدمی نے کسی سے رپورٹ لینی ہے، کوئی کام کا پوچھنا ہے، کون کیا کرے گا، کوئی بھی نہیں، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو جزا فضا یہ دونوں ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں، اور یہ عام نظام دنیا کا حصہ بھی ہیں اور ہونا چاہیے۔ جہاں یہ نہیں ہوگا، ایسی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر بھائی معاملہ وہ نارمل طریقے سے، یعنی یوں کہیں کہ سب جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور وہ نظام پورا صحیح طرح نہیں چل سکتا۔ لہذا گھر کے سربراہ کو وہ بھی شریعت نے آداب بھی سکھا دیے، وہ طریقے کار بھی بتا دیے کہ بھائی اس کو بھی کس لیول پہ جا کر کس طرح کی سختی، کس طرح کا اصلاح کا انداز وہ اپنانا ہے، کب غصے والی جلال والی کیفیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کچھ ایسے مسئلے میں بحث کر رہے ہیں کہ جس میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے، بالخصوص تقدیر کے معاملات، تو آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں بحث کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں تھوڑی بہت آدمی بحث کرتا ہے پھر آگے جا کر اس کے ایمان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، تو منع فرما دیا۔ تو یہاں جلال والے معاملات بھی آئے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جمال کا ہی غلبہ ہے، اور جمال والی کیفیات بھی ہوتی ہیں کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو کبھی دیکھ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اندازہ ہو جاتا تھا اور ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لائے، ہم یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی یا بولنے میں یا کچھ چیز کے سمجھنے میں تو ہم فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی مراد یہ کہ ہم رجوع لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو آپ فرمائیں تو ویسا ہی معاملہ۔ تو یہ بھی انداز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو اس لیے یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے حسب حال حسب موقع، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے کوئی استاد ہے، وہ والد ہے، والدہ ہیں، اسی طرح مدرس ہیں، مدرسہ ہیں، حسب حال۔ اپنے نفس کا غصہ کسی اور پر یہ ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے، سامنے والے کی بہتری کس انداز میں ہو سکتی ہے اور اس کی اصلاح والا پہلو کیا ہو سکتا ہے،
یہ
اس کے مطابق بالکل یہ
ہمیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر حوصلہ شکنی کریں اور ہم اپنے بڑے بڑے کام بڑے بڑے اہداف چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ ایک ایسے ہی چٹکلا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے نا، شام کا اندھیرا تھا، گہرا کنواں اندھیرا، ایک صاحب اس میں گر گئے۔ اچھا گر گئے، اچھا اس کنویں میں آج تک جو بھی گیا تھا وہ کبھی باہر نہیں آیا، تو ہوا یہ کہ وہ صاحب اندر گر گئے، باہر سے لوگ چیخ رہے ہیں، بھائی یہاں سے کوئی زندہ باہر نہیں آیا، تم بھی نہیں آ سکو گے۔ اچھا لوگ چیخ رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے نا اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ جتنا لوگ چیخ رہے ہیں وہ اتنا تیزی سے بندہ اوپر آ رہا ہے، لوگ حیران، یار یہ کیسے آ رہا ہے اوپر۔ اچھا وہ لوگ اپنی چیخنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، تم بھی نہیں آ پاؤ گے، لیکن جتنا وہ لوگ بول رہے ہیں اتنا تیزی سے اوپر آ رہا ہے بندہ۔ اچھا یہاں تک کہ وہ کنویں سے باہر آ گیا، تو کہنے لگے کہ یار ایسا کیا ہوا کہ بھائی تم، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود جتنا ہم کہہ رہے تھے اتنا تیزی سے اوپر آ رہے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ بندہ سنتا بھی نہیں تھا، بولتا بھی نہیں تھا، گونگا بہ رہا تھا۔ تو حقیقت ہے کہ
وہ سمجھ رہا ہوگا شاید مجھے لوگ باہر ہی بلا رہے ہیں،
لوگ باہر ہی بلا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو آدمی جب کوئی بڑے کام کا ہدف کر لینا، اسے گونگا بہرا ہو جانا چاہیے۔ بھائی اگر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اگر حوصلہ شکنی کرتا ہے، بس صحیح ہے کرنے، جہاں تک خود اعتمادی کی بات ہے، آپ یعنی ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیں سورج جو ہے نا، ایک دن جا رہا تھا سلام کرتا ہوا، شام کے وقت غروب ہو رہا تھا، تو غروب ہوتے ہوتے اس نے جو ہے نا دنیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ دنیا والوں میرے پیچھے جو ہے نا اجالا کون کرے گا تمہارے، یعنی تمہارا خیال کون رکھے گا، اجالا کہاں سے ہوگا، میں تو جا رہا ہوں۔ تو میں خود اعتمادی کی بات کر رہا ہوں، ایک جھونپڑی میں جلتا ہوا چھوٹا سا چراغ، وہ کہنے لگا میں کوشش کروں گا۔ ایک جھونپڑی میں جلنے والا چھوٹا سا چراغ کہہ رہا ہے سورج سے، میں ایسی خود اعتمادی ہونی چاہیے، ایسا اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے، کسی نے حوصلہ شکنی کی، آپ ٹھنڈے پڑ گئے، بڑے بڑے کام آپ نے چھوڑ دیے۔ بہرحال
ایک بزرگ کا نا، اسی بھائی ایک بزرگ کا ہی، کسی کے یہاں مہمان بن کے گئے ہیں، تو اہل علاقہ میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مہمان ہوں، تو ان کی کسی نے کوئی خاطر توازو نہ کی، تو ایسے ہی وہ خیر تین بھائی تھے رہتے تھے، وہ تینوں بھائیوں نے کہا کہ بھائی بابا جی ہیں بزرگ آدمی نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کھانا تھوڑا ہے، ان کے لیے کچھ ہم کھانے کا اہتمام وہی ان کو دے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا، خود بھوکے بیٹھے، انہوں نے پوچھا تینوں بھائیوں سے کیا کرتے ہو، بولے کہ وہ یہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے اور اس کے اوپر یہ پھل لگتا ہے، اس کو انتظار کرتے ہیں، ابھی تو پھل آیا نہیں ہے، لیکن جتنے مہینے گزر جاتے ہیں پھر یہ پھل آتا ہے، پھر ہم اس کو بیچتے ہیں، اس سے ہم تھوڑا بہت کوئی اپنا گزارا کرتے ہیں۔ بقیہ کیا کرتے ہو، باقی بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بزرگ بڑے جلال والی کیفیت میں آئے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتا، بس رات کا ٹائم تھا، بولے ٹھیک ہے سب سو جائیں، سب سونے لگے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کوئی ان کے پاس آلہ تھا تو انہوں نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ چلے گئے، رات کو اندھیرے میں ہی چلے گئے۔ اب صبح شور ہو گیا بستی میں کہ بھائی جس مہمان کو کھانا کھلایا تھا درخت کاٹ کے چلا گیا، تو لگا اب مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے تھوڑا سا احتیاط کرو۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ کچھ دن انہوں نے آپس میں تو افسوس کیا کہ اب کرنا کیا ہے یار، پھر کہتے ہیں یار باہر نکلو، اب کوئی کام کاش تو دیکھو، یہ تو درخت چلا گیا،
درخت تو چلا گیا، اسے دیکھتے رہتے تھے۔
اب وہ تینوں جب باہر نکلے تو مختلف ان کو جہتیں بھی مل گئیں، کام کی بھی مل گئی، کیفیت بھی ایسی مل گئی۔ اب ہوا یہ کہ ایک عرصہ گزرا، وہ بابا جی دوبارہ اسی علاقے کی طرف، ادھر ان کی کیفیات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ تھوڑے مضبوط ہو گئے، گھر بھی اچھا، کھانا پینا یہ سارے معاملات اچھے، लेकिन बस्ती में एक शोर आया कि वही बाबा जी आ गए दरख्त काटने वाले। अब ध्यान से जरा, कोई इनको अपने घर में ना ठहराए। लेकिन वही तीनों नौजवान दौड़े दौड़े गए और उनके हाथ चूम रहे कि ये तो हमारे मौसी निकले, ये तो हमारे मौसी ने, इन्होंने तो हमें एक ऐसा धक्का लगाया घर से निकलने का कि जिसकी वजह से हमारे लिए राहें खुली। तो बाज़ औक़ात आदमी को जो पहली मुशक्क़त होती है, वो लगती मुशक्क़त ज़रूर है, बच्चे को सुबह सुबह घर वाले भी जब निकालें उठाएं बिस्तर से, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सर्दी में भी ठिठुरता हो उसको निकाल के बाहर रख दें, गर्मी में भी बड़े लाइट है जो कुछ है, नींद पूरी हुई नहीं हुई, चलो भी जाओ तुम मदरसे जाओ, स्कूल जाओ तुम, ये जाओ, बच्चों को लग रही होगी ये कैफियत। लेकिन जब इसका फल देखेंगे फिर कहेंगे हाँ हमारे लिए ये बेहतर ही हुआ जो कुछ हुआ। तो इसलिए कभी ज़िंदगी का ऐसा धक्का वो खा लेना चाहिए जो इंसान को आगे कई धक्कों से बचा लेता है।
माशाल्लाह ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी। हम अपने प्रोग्राम के आखिर में हमेशा नातिया कलाम सुनते हैं। हमारे दरमियान माशाल्लाह नातवां भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आइए तशरीफ़ लाइए आप। इंशाल्लाह मदनी रज़ा भाई हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएंगे
इंशाल्लाह। सरताब कदम है तन सुल्तान ने ज़मन फूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ने ज़मन फूल, सरताब कदम है सुल्तान निज़ाम फूल, लब फूल दहन फूल ज़ख़्म फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़ख़्म फूल ले बदन फूल, सदके में तेरे बाग तो क्याला है बन फूल, सदके में तेरे बाग तो क्याला है बन फूल, इस गुन चाहे दिल को भी तो ईमान हो के बन फूल, इस गुन चाहे दिल को भी तो ईमान हो के बन फूल, और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं गिलता, तिनका भी हमारे तो गिलाए नहीं गिलता, तुम जाओ तो हो जाए अभी को है मेघन फूल, तुम जाओ तो हो जाए अभी को है मेघन फूल, बल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, तो मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, और दिल अपना भी शैदा ہے اس ناخن پاک دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک اتنا بھی مگے نو پہ نہ ہے چرخے کو گن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زغرا ہے کلی جس میں گسینو غسل پھول زغرا کلی جس میں گسین اور غسل پھول.
سلسلے کے شروع میں میں نے کچھ ہنٹس دیے تھے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آج اس ہستی کا ذکر کیا جائے گا اور اس ہستی کی نیاز ہے کہ جو خیر التابعین ہے. میں نے بتایا تھا کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو پایا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے, اور تابعین کے سردار خیر التابعین میری مراد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جن کا نام آتے ہی زبان میں ایک شیرینی سی آ جاتی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, اس شاہ کے رسول کے دل مچلنے رکھتے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر. تو آپ جو ہے یمنی تھے اور آپ کا نام اویس, آپ مرادی یمنی تھے. اچھا مجھے بھی آپ کے قریے کی سعادت حاصل ہوئی ہے زیارت کی. تو یہ قریہ جو ہے یمن کے شہر بیدہ کے قریب ہے, اور اچھا آپ کا مزار اقدس جو ہے شام میں بھی ہے اور یمن میں بھی ایک جگہ ہے حدیدہ کے قریب, وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا مزار ہے, حاضری کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا ہے. تو آپ نے عہد نبوی پایا لیکن آپ رتبہ صحابیت حاصل نہ کر سکے والدہ کی خدمت کی وجہ سے, اور آپ کے بارے میں امام زہبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے متقی اور زاہد اولیاء کرام میں سے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعین میں میرا بہترین دوست اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں, اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مدر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگ بخشے جائیں گے. تو آئیے اس عظیم ہستی کا انشاءاللہ عزوجل آج ہم نیاز کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل فاتحہ بھی کریں گے. تو میں عرض کرتا ہوں مدنی رضا بھائی سے کہ فاتحہ پڑھیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.